السلام علیکم ناظرین، پروگرام ہے غامدی کے ساتھ اور میں ہوں زنیرا اظہر. ناظرین، آج ہم دہشت گردی کے مسئلے پہ یہ پروگرام کنڈکٹ کر رہے ہیں اور ہم نے اس ٹاپک کا بار بار انتخاب اس لیے کیا ہے کیونکہ اس وقت یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جو ایک نظریاتی بیک گراؤنڈ رکھتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو نظریاتی طور پہ سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں جی، آف کورس اسٹریٹجک چیزیں بھی اس میں انوالو ہیں، آپریشن کے مسائل بھی ہیں، ٹیریٹوریل مسائل بھی ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ آف کورس اس کو نظریاتی طور پہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. جو موجودہ کنڈیشن ہے اس میں آپ نے دیکھا کہ شدید دہشت گردی تھی اور پھر مذاکرات کا عمل شروع ہوا، لیکن مذاکرات کے ساتھ ساتھ آپ نے دیکھا پرتشدد کاروائیاں بھی جاری رہیں اور اب یہ نوبت آ گئی ہے کہ گورنمنٹ کو یہ کہنا پڑا ہے کہ جو گروپس تو ہمارے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے ساتھ مذاکرات کریں گے، لیکن جو اس کے لیے تیار نہیں ہیں بلکہ وہ جواب میں دہشت گرد کاروائیاں کر رہے ہیں تو ان کے اوپر پھر پریسیجن اور ٹارگیٹڈ اٹیکس بھی ہوں گے. اس کے علاوہ آپ نے دیکھا کہ نیشنل اسمبلی میں وزیر اعظم نے خطاب کیا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بھی انٹروڈیوس کرا رہے ہیں، اس کے حوالے سے بھی انہوں نے کافی ڈیٹیل ڈسکشن کی. لیکن ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اس بارے میں گاندھی صاحب کی کیا رائے ہے، یہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے. السلام علیکم گاندھی صاحب. گاندھی صاحب، بہت سخت صورتحال ہے، پرابلم تو بہت بڑا ہے اور مذاکرات کر کے بھی دیکھ لیے لیکن دوسری طرف سے صرف ہمیں دھماکے ہی ملے ہیں اور پرتشدد کاروائیاں ہی ملی ہیں. تو ابھی بھی یہ کہنا کہ جو گروپس ہم سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ہم ان سے مذاکرات کریں گے، میرے خیال میں تو یہ سارے ایک ہیں، ان کا ہدف ایک ہی ہے صرف، یہ سارے دہشت گرد ہیں. اور اگر ان گروپس میں کوئی ایک بھی آئین کو ماننے والا ہوتا تو اتنا ٹائم ملا ہے وہ سامنے آ جاتا. آپ کی کیا رائے ہے؟
میرا خیال ہے کہ اب ہماری پالیسی میں کچھ وضوح پیدا ہو رہا ہے، کلیئرٹی پیدا ہو رہی ہے. آہستہ آہستہ تجربات سے بہت سی چیزیں میرا خیال ہے کہ ریاست کو بھی معلوم ہو گئی ہیں اور جو ذمہ دار لوگ ہیں، ظاہر ہے کہ کسی قوم کے ارباب حل وقت ہوتے ہیں جو فیصلے کرتے ہیں. تو ہمارے ہاں بھی سیاستدانوں کو آپ دیکھ لیں، دانشوروں کو دیکھ لیں، اسی طرح ہماری سیکیورٹی فورسز ہیں، قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، بیوروکریسی ہے، اس کے ذمہ دار لوگ ہیں، ان سب کے ہاں بڑی حد تک اب صورتحال واضح ہوتی چلی جا رہی ہے. اور جو اب سے دو ہفتے پہلے، تین ہفتے پہلے لوگوں کا موقف تھا اس میں بھی آہستہ آہستہ تبدیلی آ رہی ہے. میں اس کو خوش آئند سمجھتا ہوں. یعنی میرا احساس یہ ہے کہ صورتحال اس لحاظ سے بہت واضح ہو گئی ہے کہ یہ طے کر دیا گیا ہے کہ آخر میں آپ کو لڑنا ہے. میں نے کافی عرصہ پہلے اس موضوع پر ایک مضمون لکھا تھا، وہ اخبارات میں چھپا، مذہبی انتہا پسندی کے زیر عنوان. اس میں میں نے یہ جملہ بھی لکھا تھا کہ تاریخ کا مطالعہ کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ نظریاتی بنیاد پر جو اس طرح کے گروہ پیدا ہو جاتے ہیں ان سے بالآخر لڑنا پڑتا ہے. اس کے سوا آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ چونکہ ایک خاص نظریے کو سامنے رکھ کر اپنے لیے ایک ہدف متعین کر لیتے ہیں تو پھر ان کے لیے آسان نہیں ہوتا کہ وہ اس نظریاتی ہدف سے پیچھے ہٹ جائیں. اگر وہ نظریاتی ہدف سے پیچھے ہٹ جائیں تو ان کو گویا اپنی نفی کرنا پڑتی ہے. تو ان کا کور یا ان کے محور میں جو لوگ ہوتے ہیں ان سے آپ کو بالآخر لڑنا پڑتا ہے. اس میں ایسے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جو آپ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، جن کو ایک لمبی جدوجہد یہ بتا چکی ہو کہ وہ غلطی پر تھے اور وہ کسی نہ کسی حد تک اپنے کچھ مسائل لے کر آپ کے پاس آ جائیں، وہ یہ چاہتے ہوں کہ وہ دوبارہ سوسائٹی کا حصہ بن جائیں. تو ایسے لوگوں کو ہمیشہ ویلکم کرنا چاہیے. میرا احساس یہ ہے کہ اگر یہ بات واضح کر لی جائے کہ ہم دہشت گردی کو برداشت نہیں کریں گے، ہم کسی حال میں اپنے یہاں یہ چیز نہیں دیکھیں گے کہ بچے مر رہے ہیں، عورتیں مر رہی ہیں، مسجدوں میں بم چلائے جا رہے ہیں، چرچ پر بم چلائے جا رہے ہیں، پورے ملک کا امن و امان تباہ کیا جا رہا ہے، ہمارے لوگ پکڑے جاتے ہیں اور ہمارے قانون نافذ کرنے والے اداروں کے سر کاٹ دیے جاتے ہیں، یہ برداشت کے قابل نہیں ہے.
یقیناً
اس کا جواب یہاں بھی دیا جائے گا، اس کا جواب اس جگہ پر بھی دیا جائے گا جس کو ان لوگوں نے اپنا ہیڈ کوارٹر بنایا ہوا ہے. یعنی جب تک جہاں سے آپ گوریلا وارفیئر کو کنٹرول کر رہے ہوتے ہیں اس جگہ پر اسٹرائک نہیں کیا جاتا، اس وقت تک یہ آسان نہیں ہوتا کہ آپ اس فتنے کو ختم کر سکیں
ہیڈ کوارٹر.
اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت واضح جگہ پر کھڑے ہو کر یہ بات کی گئی ہے کہ اب یہ خدا کا حکم ہے کہ اس فساد کا ہم خاتمہ کر دیں.
ٹھیک،
یعنی یہی الفاظ کم و بیش وزیر داخلہ نے کہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نے صورتحال کو بڑی حد تک واضح کر دیا. یعنی یہ بات معلوم ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس زمین کا نظم و نسق اس قوم کے سپرد کیا ہے، جو لوگ منتخب حکومت کو چلا رہے ہیں ان کو ذمہ داری دی ہے کہ وہ قوم کو امن فراہم کریں. اور جب کبھی بھی کسی قوم میں فساد پیدا ہو جائے تو یہ ریاست کی اور ریاست کے ذمہ دار لوگوں کا فرض ہے کہ وہ اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. اور اس فساد کا خاتمہ ہی در حقیقت انسانیت کی فلاح کا باعث بنتا ہے، قوم کی فلاح کا باعث بنتا ہے اور اسی کے نتیجے میں صحیح دینی زندگی بھی وجود میں آتی ہے.
صحیح. لیکن گاندھی صاحب ابھی جب ہم لوگ آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ کافی واضح ہوتے جا رہے ہیں ہم لوگ, کلیئرٹی آ رہی ہے ڈیسیژن میکرز میں بھی, اس کے باوجود ایک انٹیلیجنشیا کا گروپ ایسا ہے, کچھ صحافیوں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو ابھی بھی کہہ رہے ہیں کہ جی آپ امن کو اور مواقع دیں, مذاکرات ہی کریں, اور اسپیشلی جو کمیٹی ہے طالبان کی کمیٹی ہے وہ ابھی بھی مستقل یہی کہی جا رہی ہے کہ ہم مذاکرات کرنا چاہتے ہیں, جبکہ جو شاہد اللہ شاہد کی طرف سے بیان آیا ہے وہ ہے کہ آپ بالکل حملے کریں, ہم تیار ہیں, آپ کو ہی شکست ہوگی.
میں تو ہمیشہ سے اس بات پر تاسف کا اظہار کرتا رہا ہوں کہ اس ملک میں علماء کرام ہیں, اس ملک میں مدرسے ہیں, اس ملک میں وہ دانشور ہیں جو طالبان کے نقطہ نظر سے اصولی ہمدردی رکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ وہ یہ ریاست کو کیوں کہتے ہیں
جی,
وہ طالبان کو
کیوں نہیں کہتے,
وہ ان کے پاس کیوں نہیں جاتے؟ مجھے یہ بتائیں اس پچھلے 10 سال کے عرصے میں علماء کرام کے کتنے وفود گئے ہیں جنہوں نے جا کر طالبان سے یہ کہا ہو کہ آپ ہتھیار رکھ دیں, آپ مذاکرات کریں. یعنی یہ بات دونوں فریقوں کہی جانی چاہیے نا.
بالکل.
یہ صرف ریاست ہی کو کیوں کہی جاتی ہے؟ یعنی ریاست اگر اقدام کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے, جس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی ڈٹ قائم کرے,
جی,
جس کو آئین نے, قانون نے, اخلاق نے اور شریعت نے یہ حق دیا ہے کہ وہ طاقت استعمال کر سکتی ہے.
صحیح.
جس کے حدود اربع میں اگر کسی کو نقصان پہنچایا جاتا ہے, کسی کی آبرو لوٹی جاتی ہے, کسی کی جان لی جاتی ہے, کسی کے مال لوٹا جاتا ہے, تو اس کا یہ دینی اور اخلاقی فرض ہے کہ وہ لوگوں کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کرے.
بالکل.
آپ
جو
ریاست کو یہ بات کہہ رہے ہیں,
جی,
یہ بات پلٹ کے ان کو کیوں نہیں کہتے؟
یہی بات گاندھی صاحب, کیا ریاست کو صبر کرنا چاہیے؟ ہم نے ایک اخبار کی سرخی پڑھی ہم نے کہ جی حکومت کا صبر ختم ہو گیا ہے, اب دہشت گردوں کے خلاف کاروائی ہوگی. اور حکومت جو آپ بات کہہ رہے ہیں, جن کی اتنی بڑی ذمہ داری ہے, پوری انہوں نے عوام کو 18 کروڑ عوام کو پروٹیکٹ کرنا ہے, وہ صبر کرنے لگے تو بات کہاں جائے گی؟
میرا تو خیال ہے کہ حکومت نے ضرورت سے زیادہ صبر کیا ہے اب تک. یعنی صبر کرنا یہ ایک اور چیز ہے. صبر کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی معاملہ درست ہو رہا ہے, کسی معاملے میں راستہ مل گیا ہے, تو آپ کوئی جلد بازی کا اقدام نہ کریں. لیکن یہ بات کہ لوگ مر رہے ہیں, یہ بات کہ لوگوں کے گلے کاٹے جا رہے ہیں, یہ بات کہ ہماری مسجدیں اور ہمارے چرچ محفوظ نہیں ہیں, یہ صورتحال کیا صبر کا تقاضا کرتی ہے؟ یہ کہتی ہے کہ ریاست اقدام کرے, وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے. وہ لوگ جو ریاست کو یہ مشورہ دے رہے ہیں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ آگے بڑھتے اور ہر روز اس پر کالم لکھتے.
صحیح.
اس پر تقریریں کرتے, وفود بنا کے ان کے پاس پہنچتے اور ان سے کہتے کہ اگر تمہاری کوئی چیز تمہارے پیش نظر ایسی ہے جس کو تم حاصل کرنا چاہتے ہو تو آؤ بات کرو ہمارے ساتھ. یعنی بات کرنے کی دعوت کن کو دینی چاہیے؟ میں تو شروع سے جب اس صورتحال کو دیکھتا ہوں تو مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. یعنی کہا جا رہا ہے کہ ڈرون حملے بند کر دیے جائیں.
بالکل.
مثال کے طور پر
جی.
ڈرون حملے کرنے کا باعث جو لوگ بن رہے ہیں ان کو کبھی نہیں کہا جاتا کہ آپ وہ طریقے چھوڑ دیں. اب ریاست سے کہا جا رہا ہے کہ ریاست کو صبر سے کام لینا چاہیے. یہی صبر کی تلقین ان اہل ایمان کو جا کر کرنی چاہیے اور ان کو بتانا چاہیے کہ خدا نے تم کو صبر کی تلقین کی ہوئی ہے اور یہ بتایا ہوا ہے کہ ان اللہ مع الصابرین, تو تم صبر کیوں نہیں اختیار کرتے؟ یعنی اگر تم سمجھتے ہو کہ ریاست میں کوئی خرابی ہے, حکومت میں کوئی خرابی ہے, تو صبر کے ساتھ معاملات کو دیکھو اور پرامن ذرائع سے اپنے مقصد کو حاصل کرنے کی کوشش کرو. تو میں یہ سمجھ نہیں سکا کبھی بھی کہ آخر یہ کیا وجہ ہے کہ مذہبی رہنما, مذہبی علماء, سیاسی زعما, دانشور, یہ سب کا سب اپنا رخ ادھر کیوں نہیں کرتے
اور حکومت کی طرف کیوں کرتے ہیں؟
دیکھیے نا, بات یہ ہے کہ ریاست پر یا حکومت پر دباؤ ڈالا گیا کہ وہ امریکہ سے بات کریں.
جی.
اور وہ لوگ جن کو کہا جا رہا ہے کہ ہمارے بیٹے ہیں, ہمارے اندر کے لوگ ہیں,
اپنے لوگ,
ہماری قوم کا حصہ ہے, ہمارے اپنے لوگ ہیں, سوال یہ ہے کہ ان اپنے لوگوں سے بات نہیں کی جا سکتی؟
Exactly.
ان سے نہیں کہا جا سکتا کہ آپ یہ جو کچھ کر رہے ہیں یہ نہ دین کے مطابق ہے, نہ اخلاق کے مطابق ہے, نہ شریعت کے مطابق ہے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟
کولیٹرل ڈیمیج کی جو لوگ بات کرتے ہیں کہ جی اس میں بچے بھی مر رہے ہیں اور اس میں بوڑھے بھی مر رہے ہیں, تو ان لوگوں کو زیادہ خیال ہونا چاہیے اس ڈیمیج کا. انہوں نے کیوں بچوں اور بوڑھوں کے ہوتے ہوئے ایسی ایکٹیویٹیز وہاں پر رکھی ہوئی ہیں؟
وہی عرض کر رہا ہوں نا.
جی.
یہ نا بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو خطاب کر کے پوری کی پوری قوم اگر یہ کہہ رہی ہوتی کہ تم لوگوں نے غلط روش اختیار کی ہے, تم دین کے نام پر جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کی دین میں کوئی گنجائش نہیں ہے.
صحیح.
اخلاق میں کوئی گنجائش نہیں ہے, ریاست کے ساتھ تمہارے تعلق میں کوئی گنجائش نہیں ہے, تم نے قوم کے خلاف بغاوت کر رکھی ہوئی ہے, اس وجہ سے آؤ مذاکرات کی میز پر بیٹھو, آؤ گفتگو کرنے کے لیے تیار ہو. یہ بات ان سے کہنے کی تھی, نہ کہ ریاست سے کہنے کی.
ٹھیک. ہمارے ساتھ ایک کالر ہے گاندھی صاحب, ان کا کوشچن لیتے ہیں, ان کی بات بھی سنتے ہیں. ڈاکٹر الطاف قادر ہمارے ساتھ ہیں پشاور سے. جی السلام علیکم.
میرا سوال ایس سچ نہیں ہے بلکہ میں ایک کمنٹ ہے. جاوید صاحب کو ہم بڑے عرصے سے جانتے ہیں, سنتے ہیں, پڑھتے ہیں. یہ جو ہم ریاست کی بات کرتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو جنہوں نے ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اگر ریاست کی طرف سے ریاست اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی اور ریاست نے ایک غلطی کی ہے ان لوگوں کو اس حد تک پہنچانے میں کہ یہ جس طرح جو پچھلے پروگرام میں بات ہوئی تھی وہ قبائل کے حوالے سے، تو قبائل کا جو اپنا نظام ہوتا ہے امن کے لحاظ کے حوالے سے یا جنگ کو روک تھام کے حوالے سے وہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے، اور ہم اس کو ریاست اگر اس میں مداخلت کرتی ہے اور غلط طریقے سے مداخلت کرتی ہے اس نظام کو خراب کرنے کے لیے اپنے کسی حکمت عملی کے بنا پر جو بھی وہ مسئلہ ہو، اچھا تو اس کی بنیاد پہ ان کے درجے تک پہنچایا. اب اگر ریاست یا ریاستی ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بغاوت کی ہے اور ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جائے، تو جو لوگ اس درجے تک پہنچ چکے ہیں کہ ان کے خلاف طاقت کا استعمال کیا جا رہا ہے اس پہ تو خیر ہم اعتراض نہیں کر رہے، لیکن اعتراض جس بات پہ ہے وہ یہ ہے کہ جب ریاست طاقت کا استعمال کرتی ہے تو وہ انتہائی بالکل بلا تخصیص جو جن کے خلاف جنہوں نے اسلحہ اٹھایا ان کو بھی مارا جا رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر ریاست ان لوگوں کے خلاف طاقت کا استعمال کر رہی ہے تو ریاست کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان میں کچھ شاید مردہ بھی ہیں کچھ زندہ ہیں، تو ان کی بات کیوں نہیں کرتی کہ اگر ان لوگوں کو سزا دینی ہے تو ان لوگوں کو بھی سزا دی جائے یا کم از کم ان کی مذمت ہی تو کی جائے. تو اس کے بارے میں ذرا چاہوں گا کہ غامدی صاحب ہماری رہنمائی فرمائیں.
جی بہت شکریہ ڈاکٹر الطاف. جی غامدی صاحب،
مجھے تو 100% اتفاق ہے ان سے. میرے نزدیک اصل جرم کا ارتکاب امریکہ نے کیا اور پھر ہماری اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا، یعنی ان کو کوئی حق نہیں تھا کہ وہ اس طریقے سے پرائیویٹ آرمی بنائیں اور مذہبی بنیاد پر لوگوں کو منظم کریں اور ان کے ذریعے سے جہاد فرمائیں، افغانستان میں بھی اور کشمیر میں بھی. دونوں جگہ یہ بنیادی غلطی کی گئی. میں نے اس زمانے میں بھی بڑی شدت کے ساتھ اس کی طرف توجہ دلائی تھی کہ یہ ہم در حقیقت اپنے وجود میں بارود بھر رہے ہیں، یہ ہم اپنی قبر خود کھود رہے ہیں. جب آپ ایک نظریاتی گروہ اس طرح کا پیدا کر لیں گے اور وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں اترے گا، کیونکہ کمٹمنٹ کے بغیر کوئی جان دینے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اگر وہ اس کمٹمنٹ کے ساتھ میدان میں اترے گا تو کل اس کا رخ آپ کی طرف میری طرف ہو جائے گا. اس لیے اس سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے. اور میں اس بات کو بھی درست سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ جنہوں نے اس نوعیت کی پالیسیاں بنائی ان کی ضرور مذمت ہونی چاہیے، ان کی غلطی واضح کرنی چاہیے، کیونکہ غلطی کو اگر آپ غلطی نہیں کہتے تو پھر وہ بانجھ نہیں رہتی، وہ پھر اس کے بعد بچے جننا شروع کر دیتی ہے. تو یہ بہتر ہے کہ یہ تجزیہ کر کے دیکھ لیا جائے کہ وہ کیا غلطی ہوئی. میں نے خود اپنے کانوں سے ہلری کلنٹن کو سنا ہے، انہوں نے بڑی وضاحت کے ساتھ یہ بتایا کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم نے اس سارے معاملے کو ایک دوسرے زاویے سے دیکھا اور یہ لوگ پیدا ہو گئے، اور جب یہ پیدا ہو گئے ہیں تو اب یہ دنیا بھر کے امن کے لیے خطرہ بن گئے ہیں. تو اس معاملے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست ہے. میں ہمیشہ سے یہی بات کہتا رہا ہوں کہ ہماری ریاست نے ایک نظریاتی گروہ خود پیدا کر ڈالا. یعنی ان کو جب یہ کہا گیا کہ یہ جہاد ہے، آپ اس میدان میں اتریے اور اس جہاد کے لیے آپ خدا کے اجر پائیں گے، تو ظاہر ہے کہ پھر جہاد کیا چیز ہے اس کو طے کرنے کے لیے وہ کوئی یوں سمجھیے کھلونے تو نہیں ہے نا، انسان ہے. وہ خود طے کریں گے کہ اب وہ جہاد کہاں ہونا ہے. جب آپ نے ایک مقصد انہیں
ایک آئیڈیالوجی ان کو دے دیا،
بیان متعین کر دیا اور ایک آئیڈیالوجی متعین کر دی، تو اس کا اطلاق کہاں ہونا ہے، اپلائی کہاں ہونا ہے اس نے، یہ وہ خود طے کریں.
یہ تو ملٹی پلائی ہوگا
اور وہ یہی طے کر رہے ہیں. وہ کیسے طے کرتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے بات یہ ہے کہ افغانستان میں اگر روس آ گیا تھا اور ہمیں اس کے خلاف لڑنے کے لیے کہا گیا تو ہم امریکہ آ گیا، ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں. اچھا اگر امریکہ ہم پر حملہ آور ہوا ہے اور ہم اس کے خلاف لڑ رہے ہیں تو آپ اس کی مدد کر رہے ہیں، ہم آپ کے خلاف بھی لڑ رہے ہیں. تو اس کے نتیجے میں یہ منطق وجود میں آ گئی. یہ منطق ہے جو اصل میں ہمارے لیے خرابی کا باعث بنی ہے.
اور
جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، یعنی حقیقت یہ ہے کہ ہمارے قبائلی علاقے کے لوگ انتہائی بہادر اور جرت و بسالت کی مثال تھے. وہ لوگ ہیں کہ جن کے ذریعے سے اصل میں پاکستان کی سرحدوں کی مدافعت ہوتی تھی. اسی طرح کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان دینا جانتے ہیں کہ جو میدان میں اتر سکتے ہیں اور جو سرحدوں کی حفاظت میں اپنا کردار بھی ادا کرتے ہیں. تو بجائے اس کے کہ ہم ان کو منظم کر کے ایک جدید ریاست کے نظام کا حصہ بناتے, ہم نے اس مقصد کے لیے ان کو
استعمال کیا
اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا. اس میں سر تسر وہ لوگ مجرم ہیں جنہوں نے یہ کام کیا, خواہ وہ بین الاقوامی طاقتیں تھیں اور وہ خواہ ہماری مقامی اسٹیبلشمنٹ تھی. تو میں تو یہ بات ہمیشہ سے کہتا رہا.
گاندھی صاحب وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد ہم دوبارہ گفتگو کو جاری رکھیں گے. ناظرین, اٹس ٹائم فار اے شارٹ بریک, سٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر گامدی کے ساتھ میں ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج ہم ملکی موجودہ صورتحال کو ڈسکس کر رہے ہیں دہشت گردی کے تناظر میں, اور ہمارے ساتھ ایک کالر موجود ہیں, مونا نصیر. جی اسلام علیکم.
اسلام علیکم جی. میں کچھ کہنا چاہوں گی گاندھی صاحب کے پچھلے پروگرام کے حوالے سے, جو انہوں نے ایک سٹیٹمنٹ دیا تھا کہ ایک بچہ, ایک قبائلی بچہ 7 سال کا کسی کا بھی سر کاٹ سکتا ہے. مجھے بہت افسوس ہوا گاندھی صاحب جیسے اسکالر سے اس طرح کی سٹیٹمنٹ سن کے, کیونکہ میں اس علاقے سے ہوں. ہمارا ایک ہمارا ایک کلچر ہے, ویلیوز ہیں, دستور ہے, رواج ہے, اور ایک بہت پرانا سسٹم ہے 2000 سال پرانا, جو پختن ولی کے نام سے جانا جاتا ہے. پختن ولی میں آپ کو گڈنس خیگڑا مینس اچھائی کرنا, ننواتی اپنے دشمن کو معاف کرنا, اور مہمان نوازی جیسی کمپوننٹس بھی آپ کو اس میں ملتے ہیں. پھر جرگا جو ایک بہت ہی ضروری انٹیگرل پارٹ ہے وہاں کی جوڈیشل سسٹم کا, اس نے کبھی بھی کوئی اس طرح کا ڈیسیجن نہیں دیا کہ آپ جا کے اپنے دشمن کا سر کاٹ لو. نہ ہی اگر آپ ابھی کے حالات دیکھیں اور وہاں پہ جو امن لشکر بنے ہوئے ہیں ان ظالموں کے خلاف, جو ہمارے سر پر بٹھائے گئے ہیں, انہوں نے ان ظالموں کے سر نہیں کاٹے. اور نہ ہی جرگے میں آپ کو کوئی ایسا ڈیسیجن ملے گا جس میں, جو آپ کو پنچایت میں ملے گا, کہ کسی عورت کے ساتھ اجتماعی زیادتی کی جائے. اور اس کے علاوہ میں ایک اور بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر ہم سب جس طرح کی گاندھی صاحب نے کہا کہ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہوگا کسی کے سر کاٹنے میں, تو آپ جا کے پلیز یہ آئی ڈی پی کیمپس میں دیکھیں, جہاں آپ کو آدھے سے زیادہ قبائلی لوگ جو ہے وہ وہاں پہ در بدر ملیں گے, جو اسٹیٹ کی رحم و کرم پہ کیمپوں میں بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھروں سے باہر طالبان جو بھی ہے جس کلچر کو بھی فالو.
آپ کی بات ہم نے سن لی اور سمجھ لی کہ آپ کو کچھ کنفیوژن ہوئی ہے. آپ کو ہمارے پچھلے پروگرام میں کوئی بات سمجھنے میں یقیناً کنفیوژن ہوئی ہے, کیونکہ اس طرح کی کوئی سٹیٹمنٹ کہ ہمارے جو پختون برادران ہیں یا جس علاقے سے, قبائلی علاقے سے آپ بلانگ کرتی ہیں, کہ وہاں کا کوئی بچہ بھی سر کاٹ سکتا ہے, اس طرح کی تو کوئی سٹیٹمنٹ ہمارے کسی پروگرام میں کبھی بھی نہیں دی گئی, کیونکہ یہ بات کہنے کے قابل ہی نہیں ہے, یہ بات صحیح نہیں ہے. تو ہم پھر بھی آپ کے لیے میں کلیریفیکیشن اس سے گاندھی صاحب سے ضرور لوں گی. جی گاندھی صاحب,
میرا خیال یہ ہے کہ یہ ہماری قدمج بیانی ہے
جی,
کہ وہ بالکل ہماری بات الٹ سمجھ رہی
ہیں.
میں اصل میں جو بات بیان کر رہا تھا وہ بات یہ تھی نہیں جو وہ سمجھی ہیں
جی.
میں یہ بتا رہا تھا کہ قبائلی معاشرت کے اندر بہادری, بسالت, چرت ہوتی ہے, ان کے لیے لڑنا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا بشرطے کہ اس کا مقصد
ہو. بالکل
یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک قبائلی معاشرے میں مبوس ہوئے تھے. اور آپ یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ ذمہ داری ان کو دی کہ وہ اللہ کے قانون کا نفاذ کریں یا اس کے لیے میدان جنگ میں اترے, تو وہ پوری بہادری کے ساتھ اترے. میں تقابل کر کے یہ بتا رہا تھا کہ جن لوگوں کے اندر یہ صفات ہوتی ہیں, ان کے اندر غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے, وہ جان دینا جانتے ہیں اور جان لینا جانتے ہیں, ان لوگوں کو اگر آپ ایک مقصد دے دیں اور وہ مقصد اچھا مقصد ہو تو وہ آپ کا بازو شمشیر زن ہوتے ہیں.
بالکل.
لیکن اگر وہ مقصد غلط ہو
تو
وہی چیز حقیقت آپ کے لیے فتنہ اور فساد بن جاتی ہے. یعنی یہی چیز ہے جس کو حضور نے بیان کیا تھا ایک موقع پر کہ خیارکم فی الجاہلیہ خیارکم فی الاسلام, وہ بہترین لوگ جو جاہلیت کے زمانے میں اعلیٰ صفات رکھتے تھے اسلام میں بھی انہی صفات کے حامل ہوئے. تو میں اصل میں یہ تقابل کر کے بتا رہا تھا کہ ہم جو شہری تمدن کے لوگ ہیں وہ بہت سی چیزوں کے بارے میں بہت بزدل ہو چکے ہوتے ہیں. ہمارے لیے ایک مرغی کو ذبح کرتے دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ان لوگوں کے ہاں ہمت, چرت, بسالت ہوتی
ہم سے زیادہ.
اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا کہ ایک افغان بچہ اٹھتا ہے اور وہ جا کے اٹھ کے کسی کا سر کاٹ دیتا ہے.
نہیں,
ان کی بڑی عظیم روایات ہیں, ہم اس کو سلام کرتے ہیں. اور ان عظیم روایات میں لوگوں کا احترام تھا, ان کی عزت تھی, مہمان نوازی تھی, ان کے حجرے لوگوں کے لیے پناہ گاہ ہوتے تھے. یعنی یہ کوئی معمولی تمدن نہیں ہوتا. لیکن اس تمدن میں چونکہ کمٹمنٹ ہوتی ہے, غیرت ہوتی ہے, حمیت ہوتی ہے، اس میں ان کو جس طرح کی تربیت ملتی ہے اور جس ماحول میں وہ پرورش پاتے ہیں
وہ اسی
اس میں اسلحہ استعمال کرنا یا مرنا یا مارنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی.
صحیح.
یہ اچھے مقاصد کے لیے ہو تو کیا کہنے ہیں. اور یہی چیز اگر فرض کر لیجئے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں آ جائے اور وہ اس کے ساتھ مذہب کا اختلاط کر کے اس سے وہ چیز پیدا کر دے تو یہ فساد بن جاتی ہے.
اور
میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا، آپ کی بات کٹ رہی ہے،
کہ
یہ ایک بڑی غیر معمولی صفت ہے جو ان کے اندر پائی جاتی ہے.
صحیح.
یعنی یہ اصل میں جس تناظر میں بات ہوئی وہ چونکہ لوگوں کے گلے کاٹنے کا تناظر تھا، زیر بحث تھا، تو غالباً اس سے غلط فہمی ہو گئی.
جی.
میں یہ توجہ دلانا چاہتا تھا کہ قبائلی معاشرت کے اندر بعض ایسی خوبیاں، بعض ایسی اقدار ہوتی ہیں کہ ان کو آپ کو اس کی صحیح جگہ پر رکھنا چاہیے.
صحیح.
اور صحیح جگہ پر رکھتے ہوئے اس تمدن کو جدید تمدن کے قریب لانا چاہیے.
ٹھیک.
یعنی اس کی اعلیٰ صفات بھی قائم رہے.
بالکل.
یہ بالکل ایسی بات ہے جس طرح ہم کہتے ہیں کہ دیکھیے دیہات کے لوگ بہت جفاکش ہوتے ہیں، لیکن ہم شہری لوگ بعض اوقات چند گھنٹوں کے لیے دھوپ میں نہیں چل سکتے.
بالکل ایسا.
تو یہ کوئی مدح یا ذم کا سوال نہیں ہے.
جی.
اس میں جو بات کہی گئی تھی وہ مدح کے مقام پر کہی گئی تھی. اور یہی چیز ہے کہ جس نے صحابہ کرام کو انتخاب کا ذریعہ بنایا. وہ قبائلی معاشرت تھی. اگر رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت وہاں نہ ہوتی، روم اور ایران کے تمدنی علاقوں میں ہوتی، تو وہ ذمہ داری جو انہوں نے پوری کی وہ کر نہ سکتے. دیکھیے یہی تعبیر قرآن مجید اختیار کرتا ہے. صحابہ کرام کو یہ کہتا ہے کہ جب تم میدان جنگ میں اترو، اذا لقیت الذین کفروا فضرب الرقاب، تو گردنے مارو. گردنے مارنے کا طریقہ ہی اس وقت جنگ میں اختیار کیا جاتا تھا. اور یہی چیز ہے کہ جس کو بڑی ایک قدر کے طور پر بیان کیا گیا، کیونکہ جب آپ حق کے لیے ظلم کے خلاف گردن مارتے ہیں، دیکھیے نا اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی صفت بیان کی ہے، یقتلون و یقتلون. ہماری فوج کے لوگ جب میدان میں اترتے ہیں تو گردن مارنے کے لیے اترتے ہیں. اصل سوال یہ کہ آپ یہ کام کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں اور کہاں کر رہے ہیں. تو میں یہ بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ قبائلی تمدن کی یہ صفات تھیں. ان صفات کے ساتھ ظاہر ہے ان کا ایک رویہ بنتا ہے. اس رویے کو ہم اگر جدید تمدن کے ساتھ ہم آہنگ کرتے تو یہ خیر و خوبی کا باعث بنتا. ہم نے اس تمدن کو ویسے ہی رکھا اور پھر اس کو اپنے برے مقاصد کے لیے استعمال کیا. اور جب برے مقاصد کے لیے استعمال کیا تو اعلیٰ ترین صفات کا ہم نے استعمال کیا. دیکھیے کیا ہوا، یعنی یہی صفات تھیں جن کی بنیاد پر امریکہ کے وائٹ ہاؤس میں وہ لوگ بلائے گئے اور بلا کر ان کو خراج تحسین پیش کیا گیا کہ ان لوگوں نے اپنے علاقے کے دفاع کے لیے، اپنی قدروں کے دفاع کے لیے کیسا غیر معمولی کارنامہ انجام دیا ہے. لیکن یہ کام ہم نے اپنے مقاصد کے لیے ان سے کروایا اور یہ چیز اصل میں خرابی اور فساد کا باعث بن گئی. میں یہ بات کر رہا تھا، میں مدعا کر رہا تھا، افسوس یہ ہے کہ اس کو مذمت سمجھ لیا. اس کے باوجود میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ادنا درجے میں بھی میری بات کا غلط مطلب سمجھا گیا ہے تو میں اس کے لیے معذرت خواہ ہوں.
سب اس کے علاوہ جو ہم نے ایک سٹڈی پڑھی ہے اس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ نظریاتی طور پہ بہت آرگنائز لوگ ہیں جو طالبان ہیں. ان کی اپنی شورا ہے، پارلیمنٹ ہے، ان کی اپنی شرعی کاؤنسلز ہیں، کمیٹیز ہیں جو چیزوں کے ڈیسیزنز لیتی ہیں، ان کے اندر مفتی موجود ہیں جو فتوے دیتے ہیں. اتنی آرگنائزڈ ایفرٹ ہمارے اس وقت سول سوسائٹی میں، ہمارا جو ایک پوری ریاست کا سٹرکچر کھڑا ہوا ہے ادھر نظر نہیں آ رہی، ایک گروہ میں نظر آ رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟
اس کی وجہ بڑی واضح ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے کوئی بھی نظریاتی گروہ اگر ایک متعین دائرے میں ہے، اس کی تعداد بہت کم ہے، تو اس کی تنظیم بڑی غیر معمولی ہوتی ہے. پھر یہ کہ ان کی تنظیم کا ماخذ کیا ہے، ان کو دو چیزیں میسر ہیں اور میں پھر اسی کا ذکر کر رہا ہوں. یعنی قبائلی روایات ان کی پشت پر کھڑی ہیں، اور اس کے ساتھ انہوں نے جو دین سمجھا ہے، اس دین میں جس طریقہ ڈسپلن پیدا کیا گیا ہے، یعنی امیر ہونا چاہیے، اس کی عمارت کا احترام ہونا چاہیے، آپ کو اہل علم سے رجوع کرنا ہے، وہ فتویٰ دیں گے، اس کے بعد آپ کو اقدام کریں گے، وہ اہل علم ان صفات کے حامل ہونے چاہیے. یہ جتنی چیزیں اس سے پہلے جو ہمارا فقہی نظام ہے اس کے اندر موجود ہے وہ ساتھ مل گئی ہیں. ان دونوں کے اختلاط سے ایک منظم نظریاتی گروہ وجود میں آ گیا ہے جو کمٹمنٹ بھی رکھتا ہے، اپنا ایک مقصد بھی رکھتا ہے، اور اپنے سامنے ایک ہدف اور نصب العین بھی رکھتا ہے. اس وجہ سے ان کے ہاں یہ تنظیم آپ کو نظر آتی ہے. اس کے بالکل برخلاف جدید ریاست کا نظام 18 کروڑ عوام پہ پھیلا ہوا ہے. بے شمار ادارے اس نظم کو قائم کر رہے ہیں. اس میں ایک دو نہیں، یا 10-20 نہیں، یا چند ہزار نہیں، کروڑوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو آپ کو منظم بھی کرنا ہوتا ہے، ان میں اگر کوئی شرپسند لوگ ہیں تو ان کو کنٹرول بھی کرنا ہوتا ہے، اور انسان کے اندر جو اپنے ارادے کو غلط استعمال کرنے کے دائیات ہیں ان کو بھی صحیح رخ پہ رکھنا ہوتا ہے.
صحیح.
اس کے لیے جدید ریاست کے ادارے جس طرح کے مغربی ملکوں میں ڈیولپ ہوئے ہیں، ہم نے بدقسمتی سے اس طرح سے یہاں ڈیولپ نہیں کیا.
ٹھیک.
بلکہ ان کو مزید خراب کیا، تو یہ خرابی اس سے پیدا ہوئی.
مختصر سا وقفہ ایک دفعہ پھر گاندھی صاحب. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. اٹس ونس اگین ٹائم فار اے شارٹ بریک. ویلکم بیک ناظرین، ایک دفعہ پھر ہم آپ کے سامنے ہیں اور آج دہشت گردی کا مسئلہ اور موجودہ ملکی صورتحال کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں. ایک کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم.
جی غابی صاحب، میرے دو سوال ہیں آپ سے. مولانا حالی نے اپنی شاعری میں عرب قبائل کے بارے میں بڑی سخت تنقید کی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ نے پچھلے پروگرام میں ہی کہا تھا کہ بعض قبائلی لوگوں نے ایک ایسی مذہبی تعبیر اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ انتہا پسند بن گئے ہیں. اس مذہبی تعبیر کی وضاحت کیجیے گا.
جی بہت شکریہ فواد. گاندھی صاحب، تقریباً وہی سوال ہے. آج ہمیں کافی کالز اسی پریویس پروگرام کے حوالے سے آ رہی ہیں، تو ان کا جو پہلا پارٹ ہے کہ حالی نے کیوں اتنی تنقید کی ہے.
ہمارے ہاں اصل میں یہ ایک تاثر بن گیا تھا کہ رسالت معاذ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بعثت ہوئی ہے تو کسی ایسی جگہ پر ہونی چاہیے جہاں لوگوں کے اندر کوئی اچھائی پائی نہ جاتی ہو، تاکہ اس کے مقابل میں جو کچھ اسلام نے ان کے اندر کردار یا سیرت پیدا کی اس کو نمایاں کیا جا سکے. جبکہ صورتحال اس کے بالکل برخلاف ہے. یعنی جو قبائلی تمدن اس وقت موجود تھا وہ اپنے اندر بڑی غیر معمولی صفات رکھتا تھا. لوگ وعدے کے سچے اور پکے تھے، کسی کے ساتھ معاملہ کر لیتے تھے تو آخر دم تک اس کو نبھا دیتے تھے. ان کے پرانے قصوں میں بیان کیا جاتا ہے کہ ایک موقع پر ان کے ایک شخص نے اپنی لکڑی کی کمان رکھ دی اور اس کمان کی بنیاد کے اوپر پورے قبیلے نے ایسی غیر معمولی قربانی دی کہ جس کے لیے تاریخ بن گئی.
صحیح.
یعنی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بعض اوقات وہ اپنے آپ کو ایسی جگہ کھڑا کر لیتے تھے کہ جس کا آج ہم تصور نہیں کر سکتے. کسی کی مدد کرنے کے لیے، کسی کو پناہ دے کر اس کے لیے کیا روایات ہونی چاہیے. یہ دیکھیے، اسی طرح کی کچھ روایات ہم نے یہاں دیکھی. یعنی انہوں نے اسامہ بن لادن کو اور ان کے ساتھیوں کو پناہ دی، اس کے لیے اپنی پوری کی پوری حکومت ختم کرا دی.
بالکل.
لیکن ان کو امریکہ کے حوالے کرنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو یہ بڑی غیر معمولی اعلیٰ اوصاف ہیں جو عربوں کے ہاں پائے جاتے تھے، اور اکثر و بیشتر جو قبائلی معاشرت ہوتی ہے اس میں یہ پائے جاتے ہیں.
ٹھیک.
اصلی سوال یہ ہے کہ ان اوصاف کو کس طریقے سے جدید تمدن سے ہمانگ کیا جائے.
ٹھیک.
اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے اور آپ انہی اوصاف کو ایکسپلائٹ کریں گے، یہ اعلیٰ چیزیں، مثال کے طور پر غیرت ہے. غیرت ایک بڑا اعلیٰ جذبہ ہے، لیکن اسی جذبے کو اگر گرد و پیش کا ماحول یہ صورت دے دے کہ آدمی اپنی بہن یا بیٹی کے معاملے میں ذرا سی کو بات سنے
تو
اس کو مار کر فارغ ہو جائے. یہ غیرت کا جذبہ بڑا محمود جذبہ ہے. یہ جذبہ انسان کے اندر نہ ہو تو وہ اپنی عزت، اپنے ناموس، اپنے وطن، اپنی قوم کی حفاظت نہیں کر سکتا. یہی جذبہ ہے کہ جو انسانیت کے شرف کی حیثیت سے پیش کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ اس کو غلط رخ دے دیں تو اس کے نتیجے میں اس طرح کے حوادث ہو جاتے ہیں جس میں ایک شخص اپنی ماں، بہن، بیٹی کے بارے میں کوئی بات سنتا ہے
اور قتل کر
اور انہیں کو مار کر فارغ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے یہ ضروری ہوتا ہے کہ جتنے اس طرح کے جذبے انسان کے اندر پائے جاتے ہیں ان کو صحیح رخ دیا جائے. ان کو اگر مذہب سے بھی ہم ہنگ کیا جائے تو صحیح اصولوں پر ہم ہنگ کیا جائے.
یہ ذمہ داری کس کی ہے گاندھی صاحب؟
یہ ذمہ داری علماء کی ہے، دانشوروں کی ہے، ریاست کی ہے، معاشرے کی ہے. سب اپنی اپنی ذمہ داری ادا کرتے ہیں. ہم جب ان جذبات کا نام انسان ہے، یعنی انسان کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ یہ ایک پتھر کا ٹکڑا ہے اور اس سے تراش کر ہم نے ایک وجود بنا لیا ہے یا ایک مٹی کا قالب ہے. انسان کے اندر جذبات ہیں، خواہشات ہیں، رغبات ہیں. انسان اپنے اندر بڑے غیر معمولی پہلو رکھتا ہے. ان سب کو اللہ تعالیٰ نے کسی غلطی کی بنیاد پر انسان کے اندر نہیں رکھ دیا، بلکہ وہ بڑے غیر معمولی اور اعلیٰ اوصاف ہیں جو انسان کو دیے گئے ہیں. ان اوصاف کا رخ درست کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. ان میں دونوں پہلو ہیں. دیکھیے، غصہ آتا ہے انسان کو. اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بڑی غیر معمولی چیز ہے جو انسان کے اندر رکھی گئی ہے. یہ ہمارے اندر قوت پیدا کرتا ہے. ہم کسی چیز سے لڑ جانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. اگر یہ چیز موجود نہ ہو تو بعض اوقات ہم اپنی حفاظت نہ کر سکیں. لیکن کسی کا بے محل استعمال، آپ نے غصے کو بجائے اس کے کہ اعلیٰ اقدار کی طرف موڑا ہو، آپ اس کو بعض اوقات گنڈا گردی کی طرف موڑ دیتے. تو یہ چیز ہے جس کو لوگوں کو سمجھنا چاہیے.
ٹھیک. تو جو سیکنڈ پارٹ ہے ان کے کوشچن کا، مذہبی تعبیر اگر قبائلی لوگوں نے غلط اختیار کر لی ہو ان صفات کے ساتھ جو آپ نے بیان کی ہیں، تو کیا ہوتا ہے؟
اس قبائلی لوگوں کا کوئی قصور نہیں ہے. یہ تو ہمارے مذہبی لوگ ہیں. مدرسوں میں پڑھے، وہاں ان کو دین کی ایک تعبیر بتائی گئی، ایک پرانی فقہ جو ان کو پڑھائی گئی، اس کے اندر ان کو جہاد کا ایک تصور بتایا گیا، اس کے اندر نفاذ شریعت، اسلامی حکومت، اس طرح کے تصورات دیے گئے. ان تصورات کو جیسے انہوں نے سمجھا اور پھر اس کے بعد ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوئے. تو ظاہر ہے کہ جو قبائلی لوگ ہیں وہ تو مذہب انہیں لوگوں سے سیکھیں گے. جو مذہب ان کو سکھایا جائے گا وہ کیا کریں گے؟ چونکہ ان کے اندر بڑی حماست ہوتی ہے، غیرت ہوتی ہے، حمیت ہوتی ہے، لڑنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو جب ان کو یہ بتایا جائے گا کہ یہ چیز ہے جس کو خدا کا دین پسند کرتا ہے یا یہ نصب العین تمہیں خدا کے دین نے دیا ہے، تو اس کے لیے سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائیں گے. تو یہ دونوں چیزوں کا اختلاط ہے، تا تعبیر کو بھی درست ہونا چاہیے اور قبائلی تمدن کی ہم آہنگی بھی جدید معاشرت کے ساتھ لازمن پیدا کرنی چاہیے.
صحیح. آج کے دور میں جبکہ آئین جو ہے اور کانسٹیٹیوشن جو ہے اس نے ایک بہت سیکرڈ پوزیشن اختیار کر لی ہے, لوگ اس کو بہت ایک حرمت والا ڈاکیومنٹ سمجھتے ہیں اور اس کی پامالی پہ لوگوں کو موت کی سزائیں دینے کی باتیں کرتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ایسا ڈاکیومنٹ وجود میں آ گیا جو کہ تمام افراد کے رائٹس کی بھی مکمل حفاظت کر رہا ہے, ایک ملک کی آئیڈیالوجی کی بھی مکمل حفاظت کر رہا ہے, اور اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ کسی سیکٹ کے ساتھ یا کسی گروہ کے ساتھ کوئی ناانصافی ہو. اس کی موجودگی میں فتووں کی کیا گنجائش ہے؟ آپ فتوے کو کس حد تک سمجھتے ہیں کہ وہ اتنا ویلڈ ڈاکیومنٹ ہوتا ہے کہ اس کے آنے پر کوئی گھر سے 14-15 سال کے بچے نکل پڑے قتل و غارت کرنے کے لیے, یا کیونکہ ان کے خیال میں وہ جہاد ہوتا ہے تو جہاد کرنے کے لیے نکل پڑے؟ کیا اس میں علماء کو اور اسٹیٹ کو ایک پیج پہ نہیں ہونا چاہیے؟
یہ بڑی خوش قسمتی کی بات ہو اگر ایسا ہو, لیکن بہرحال اب جب 18 کروڑ عوام کے مابین ہیں تو وہاں مختلف آرا ہوں گی, مختلف نقطۂ نظر ہوں گے. ہم نے فتوے کو ایک بڑی مذہبی حیثیت دے رکھی ہوئی ہے. فتویٰ کچھ بھی نہیں ہے, یہ ایک عالم کی رائے ہے, اسے اپنی رائے دلیل کے ساتھ بیان کرنی چاہیے. یہ ایسے ہی جیسے ایک سائنسدان رائے دیتا ہے, ایک ڈاکٹر رائے دیتا ہے, اس کو اپنی رائے رائے کی حیثیت سے پیش کرنی چاہیے. اس میں وزن ہوگا تو ریاست بھی قبول کرے گی, لوگ بھی قبول کریں گے. اس میں وزن نہیں ہوگا تو رد ہو جائے گی. یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی عالم اگر فتویٰ دے دیتا ہے یا کسی دارالافتاء سے کوئی فتویٰ صادر ہو جاتا ہے تو مسلمان اس کے پابند ہو جاتے ہیں. اس کی دلیل دیکھی جائے گی. یعنی فتویٰ کیا ہے؟ وہ اصل میں قرآن و سنت کا منشا بیان کرنے کا نام ہے. ہم بھی یہاں گفتگو کر رہے ہیں تو اپنی رائے دے رہے ہیں. یہی چیز ہے جو ہر صاحب علم کو ملحوظ رکھنی چاہیے, اور اپنی رائے اس طرح دینی چاہیے کہ میں نے دین کو جیسے سمجھا ہے میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے. اگر اس میں کوئی کمزوری ہے تو اللہ مجھے معاف فرمائے, آپ میری دلیل پر غور کیجئے, اور اگر اس سے بہتر کوئی دلیل میرے سامنے آ جائے گی تو میں ہر وقت اس کے لیے تیار ہوں کہ اپنی رائے پر نظر ثانی کر لوں.
ٹھیک.
تو دین میں رائے دینا کوئی بری چیز نہیں ہے, وہ عالموں ہی کو دینی ہوتی ہے. جیسے ہماری صحت کے بارے میں اگر کوئی رائے دینی ہے تو ڈاکٹر
پالیسی کی شکل میں ڈاکٹرز دے دیں گے,
ڈاکٹر ہی دیں گے. اسی طرح ملکی معاملات کے بارے میں اگر کوئی بات کہنی ہے تو سیاستدان ہی کہیں گے. لیکن وہ رائے ہی ہوتی ہے, اس کو قانون بننے کے لیے پارلیمنٹ سے گزرنا ہے.
ٹھیک.
یہ چیز ہمارے ہاں سمجھ لینی چاہیے کہ معاشرے کے لیے کوئی چیز قانون اس وقت بنے گی جبکہ ہماری پارلیمنٹ اسے قبول
کرے گی.
اس کے بغیر کوئی چیز قانون کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی. اور کسی چیز کا دوسروں پر نفاذ کیسے ہوگا؟ وہ ریاست کی عدالتوں کے ذریعے سے ہوگا. ہم نے ایک عدالتی نظام بنا دیا ہے, اس عدالتی نظام کو ہم نے قانون کا پابند بنا دیا ہے. جس کسی کو کوئی چیز نافذ کرنی ہے وہ اسی نظام کے پاس جائے گا. قانون بنانے کا کام پارلیمنٹ کا ہے, قانون کا نفاذ اور اس کی تعبیر کرنے کا کام عدالتوں کا ہے. ان کے ہوتے ہوئے کسی دوسری اتھارٹی کی کوئی گنجائش نہیں. باقی جو لوگ بھی ہیں, وہ کسی علم سے, فن سے, ہنر سے تعلق رکھتے ہیں, ان کا کام رائے دینا ہے, اس سے زیادہ کی ان کی حیثیت نہیں.
تو گاندھی صاحب, اگر یوں کر لیا جائے کہ فتووں کی جو ایک ڈائریکشن ہے یا فتوے دینے کا جو کام ہے, اگر وہ کرنا ہی ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی چاہتی ہے کہ ایسا ہو, تو ہم اسلامی نظریاتی کونسل کو کیوں نہیں ایکٹیو کر دیتے؟ لیکن دوسری جانب یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اس کونسل کی سفارشات کو پارلیمنٹ کو اتنا سیریس نہیں لیتی.
وہ ایک آئینی ادارہ ہے, اسی مقصد سے بنایا گیا تھا کہ ریاست کو اگر دین کے بارے میں کوئی بات جاننی ہو تو اس کونسل کی طرف رجوع کرے.
ٹھیک.
اور وہ کونسل پاکستان کے اندر جو قوانین نافذ ہیں ان کا جائزہ لے کے اپنی سفارشات پیش کرتی رہے. یہ کیونکہ ہمارے ہاں عام طور پر جتنے بھی کام ہوتے ہیں اس میں سیاست کار فرما ہوتی ہے, یہی وجہ ہے کہ ہم ادارے بنا لیتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد ان کا صحیح استعمال نہیں کرتے. تو کونسل نے بڑی حد تک اپنی ذمہ داری ادا کر دی ہے. میں خود اس کا رکن رہا ہوں.
جی.
مجھے معلوم ہے کہ وہ کم و بیش تمام قوانین پر نظر ثانی کر چکی ہے. وہ پارلیمنٹ میں پیش ہونا چاہیے. ان میں بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اتفاق ہوگا, بہت سی چیزیں ہیں جن سے ہمیں اختلاف ہوگا. یہ پارلیمنٹ نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا چیز قابل قبول ہے اور کیا چیز قابل قبول
نہیں ہے.
یعنی ہمیں یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ خواہ کوئی کونسل ہو, خواہ کوئی ادارہ ہو, خواہ افراد ہو, خواہ کوئی مفتی ہو, خواہ کوئی عالم ہو, اس کا کام صرف رائے دینا اور سفارش پیش کرنا ہے.
فیصلہ پارلیمنٹ کرے گی.
فیصلہ پارلیمنٹ نے کرنا ہے. پارلیمنٹ میں قانون بنے گا. یعنی ملک کے لیے, قوم کے لیے قانون بنانے کا اختیار انہی کے پاس ہے. اس میں لوگ ایک بالکل بےمانی بحث کرتے ہیں کہ کیا وہاں مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں؟ نہیں, مجتہدین تو کسی معاملے میں بھی پارلیمنٹ کے اندر نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے, وہ باہر ہی موجود ہوتے ہیں.
صحیح.
یعنی یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ ترین طب کے ماہرین یا اعلیٰ ترین سائنسدان ضرور وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ اپنی آرا دیتے ہیں, علمی طریقے سے ایک بات کرتے ہیں اس کو قبول کرنے کا فیصلہ پارلیمنٹ کرتی ہے اور یہ اسی کا حق ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ نے مجھ سے ایک دین کی بات پوچھی, کسی اور عالم سے پوچھی, اس کے بعد اس کو قبول کرنے کا فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ آپ نے کرنا ہے. تو فرد کی حیثیت سے آپ نے کرنا ہے, قوم کی حیثیت سے پارلیمنٹ نے کرنا ہے, پھر وہ قانون بن جائے گا.
بہت بہت شکریہ گاندھی صاحب آپ کا. ناظرین آپ نے پروگرام دیکھا, ہم بہت ویلکم کرتے ہیں آپ کی ہر طرح کی کریٹیک کو اور ہمیں بہت خوشی ہوتی ہے کہ آپ اتنے غور سے ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں, کیونکہ اس کا مقصد یہی ہے کہ علمی لحاظ سے جتنی بھی آپ کی اس قوم کی خدمت کی جا سکے وہ ہم کر سکیں. مجھے اجازت دیجیے, ای میل ایڈریس gks@sama.tv ہی ہے, آپ جانتے ہیں ہمیں آپ کی ای میلز کا انتظار رہے گا. مجھے اجازت دیجیے, خدا حافظ.